كان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، گزشتہ اتوار کو ناچیز نے آپ کی خدمت میں مرنے کے متعلق چند کوتاہیاں جو ہمارے ماحول کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا تھا. آج بھی اسی سلسلے میں وہ چند کوتاہیاں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے گا. ہمیں چاہیے کہ اس نیت سے سنیں کہ جو کام بچنے کے لیے بتایا جائے گا اس سے انشاءاللہ بچیں گے، اور جو کام کرنے کا بتایا جائے گا اس کو انشاءاللہ انجام دیں گے. جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینے میں جلدی کرنی چاہیے. بلا عذر معتبر اس کے نلانے میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے. بعض لوگ میت کو غسل دینے سے کتراتے ہیں، اور بعض لوگ تو ڈرتے ہیں، ان کو میت سے ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اسے قریب نہیں جاتے. حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں بھائی، تو مرنے والا تو ایسا جیسے سونے والا آدمی، بس سونے والے کا سانس چلتا رہتا ہے، مرنے والے کا سانس بھی نہیں ہوتا. تو سونے والا تو پھر بھی اٹھ سکتا ہے اور تھپڑ مار سکتا ہے، یہ بھی مرنے والا تو اتنا بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ڈرنا کس بات کا. لیکن بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں، مرنے والے قریب نہیں جاتے. تو ڈرنا نہیں چاہیے، اور اس کے نہلانے سے جان نہیں چرانی چاہیے. اگر موقع ہو تو غسل دینا چاہیے. اس کا میں نے کتنا بڑا ثواب پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ غسل دینے کا ثواب ایک روایت کے مطابق ایک قیرات کے برابر ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ایک قیرات کے برابر ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس کی کوئی برائی اور عیب دیکھے اور وہ اس کو چھپا لے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، تو اس میت کے غسل دینے والے کے اللہ تعالی 40 گناہ کبیرہ معاف کر دیتے ہیں. اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اس سے سچی توبہ نہ کرے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا. جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور قضا کر دی, یہ گناہ کبیرہ کیا اس نے. اب بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوگا. نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی, پھر بھی جو قضا ہو گئی وہ معاف نہیں ہوئی, وہ ہمارے ذمے اب بھی فرض ہے, اس کو پڑھنا ہی ہوگا. لیکن وقت پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے جو گناہ کبیرہ ہوا, جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے بڑے بڑے 40 گناہ کبیرہ اللہ تعالی میت کے غسل دینے والے کو معاف کر دیتے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی میت کے غسل دینے والے کو 40 مرتبہ معاف کریں گے. ایک دفعہ معاف کر دیں, پھر دوبارہ معاف کریں گے, پھر دوبارہ معاف کریں گے, 40 مرتبہ اس کو معاف کریں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ صغیرہ اس طرح معاف کر دیں گے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. تو میت کو نہلانے کا اتنا عظیم اجر و ثواب ہے, اس لیے اپنے گھر میں, پڑوس میں, عزیز و اقارب میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل میں دلچسپی لینی چاہیے اور اس ثواب عظیم کے خاطر اس میں شریک ہونا چاہیے. عورتوں کو عورتوں کے غسل میں, مردوں کو مردوں کے غسل میں, جو بھی حصہ لے گا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. اور یہ ثواب فی سبیل اللہ غسل دینے کا ہے. جو کسی کو فی سبیل اللہ غسل دے گا اس کو یہ ثواب ملے گا, اور جو پیسے لے کر غسل دے گا اس کا یہ ثواب نہیں ہے. اور غسل کے بعد پھر سنت کے مطابق کفن دینا چاہیے. کفن کے بارے میں میں نے کچھ تفصیل بیان کر دی تھی گزشتہ منگل کو, گزشتہ اتوار کو. غسل دینے کے بعد اور کفن دینے کے بعد جس قدر جلد ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. نماز جنازہ ادا کرنے میں بھی بلا عذر معتبر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں نماز جنازہ پڑھنے میں بھی طرح طرح کی تاخیریں ہوتی ہیں, جس کی طرف میں نے گزشتہ اتوار کو متوجہ کیا تھا, ان سب سے بچنا چاہیے. یہ نماز جنازہ پڑھنے میں اس لیے دیر لگا رہے ہیں کہ فلانا آ جائے تو وہ بھی نماز میں شامل ہو جائے, فلانا بھی آ جائے تو وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے, فلاں آدمی پہنچنے والا ہے وہ آ جائے تو پھر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نتیجے کے جو بےچارے محلے والے ہیں, عزیز و اقارب ہیں, وہ اس کے آنے کے انتظار میں پریشان ہوتے ہیں. جو موجود ہیں ان کو مل کر نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے, اور جو ابھی موجود نہیں ہیں ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بھی اس کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے, جو کہ درست نہیں. بس جتنے موجود ہیں وہ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں. نماز جنازہ میں 100 آدمی یا 40 آدمی یا ایسے کم و بیش آدمی بھی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے, جیسے کوئی نہ کوئی خرابی بھی ہوتی ہے. انسان تو خطا اور نسیان کا پتلا ہے, غلطیاں اچھائیاں سبھی کے اندر ہوتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی اس کی اچھائی ڈھونڈ کر تعریف کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کی زندہ لوگ تعریف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی گواہی ان کے حق میں قبول کرتا ہوں، اس کے حق میں قبول کرتا ہوں، اور میں اس کی بخشش کرتا ہوں ان باتوں کی بھی جو میں جانتا ہوں. تو زندہ لوگوں کی تعریف کرنا یہ شہادت بن جاتا ہے مرنے والے کے حق میں اچھا ہونے کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں ان باتوں کی بھی جن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے کیا ہے اور غلط کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے اس کی تعریف کر دی اللہ تعالیٰ اس پر اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کو نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی لے جانے کی تیاری کرنی چاہیے. اس موقع پر بھی ہمارے معاشرے میں کئی باتیں غلط رائج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض جگہ مرنے والے کے عزیز و اقارب رشتے دار، اگر ماں باپ ہے تو اولاد، شوہر ہے تو بیوی، بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی، یہ دوست صاحب آتے ہیں اور آ کر کے اسے کان میں کہتے ہیں ہمارا قاصر نہ معاف کر دیو، میں نے تم کو بہت ستایا تھا بھائی معاف کر دینا، میں نے بہت پریشان کیا تھا تمہیں، بہت ستایا تھا پریشان کیا تھا، خدا کے لیے معاف کر دینا. زندگی میں تو معافی نہیں مانگی، اب معافی مانگ رہے. یہ معافی بالکل غیر معتبر ہے، اس لیے کہ اب مرنے والا معاف کرنے قابل ہی نہیں رہا، وہ تو مر چکا ہے بھائی، اب مرنے والے سے تھوڑی معافی مانگی جاتی ہے. ہاں اس کی زندگی میں اس سے معافی مانگتے تو معافی، اس کا معاف کرنا معتبر ہوتا. تو زندگی میں معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے، صحیح بات یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر اولاد نے ماں باپ کو ستایا ہے، یا ماں باپ نے اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، یا شوہر نے اپنی بیوی کی حق تلفیہ کی ہے، یا بیوی نے اپنے شوہر کی نافرمانیاں کی ہیں اس کو ستایا ہے، یا بہن بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے پیٹا ہے اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، یا دوست احباب کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، یا مالی حقوق ایک دوسرے کے دبا رکھے ہیں، تو زندگی میں ایک دوسرے کی معافی تلافی معتبر ہے اور ضروری ہے. یا تو حق ادا کر دو ورنہ اسے معافی مانگ لو، کیونکہ مرنے کے بعد پھر معافی کا راستہ مشکل ہے. زندگی میں معافی تلافی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح مرنے کے بعد اس کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا اور اب اس سے معافی تلافی ہو رہی ہے، یہ غیر معتبر ہے. اسی معافی تلافی میں دودھ بخشوانے والا قصہ بھی ہے کہ ماں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا دودھ معاف کر دو، کہ تم نے جو دودھ پلایا اور اس نے حق ادا نہیں کیا، اب تم معاف کر دو اس کو، یہ ہے دودھ بخشوانا. تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی بالکل بے اصل ہے، غیر ثابت ہے. حقوق کی معافی تلافی زندگی میں ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی. ایسے ہی جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کا جنازہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو عورتیں اس کی بیوی سے کہتی ہیں مہر معاف کر دے جلدی سے، جب تک تو مہر معاف نہیں کرے گی جنازہ نہیں جائے گا، ورنہ جنازہ بھاری ہو جائے گا. تو اس کو پہلے بیچاری کو اپنے شوہر کے انتقال کا صدمہ لاحق ہوتا ہے، اولاد کا غم دامن گیر ہوتا ہے، اب اس سے بڑھ کر ایک اور آفت آ جاتی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں جلدی سے مہر معاف کر، جلدی سے مہر معاف کر، ورنہ تو جنازہ نہیں اٹھے گا. وہ روتے روتے بادل ناخواستہ مہر معاف کر دیتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہرگز ہرگز عورتوں کو اس طرح سے مہر معاف کروانا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی بیوہ اس طرح اپنے شوہر کا مہر معاف کرے گی تو شرن معاف بھی نہیں ہوگا، مہر میں معاف نہیں ہوگا, کیونکہ مہر معاف ہوتا ہے خوش دلی کے ساتھ معاف کرنے سے, زور زبردستی معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا. اور یہاں خوش دلی ہے نہیں, یہاں تو بیچاری لحاظ میں آ کر کے مجبور ہو کر کے عورتوں کے کہنے سننے کی وجہ سے معاف کر رہی ہے, خوشی سے تو معاف نہیں کر رہی وہ. ہاں واقعی دوسروں کے دباؤ میں آئے بغیر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے شوہر کا مہر جو اس کے ذمہ واجب ہے معاف کرے تو یہ معافی معتبر ہے. لہذا ایسے موقع پر ہرگز خواتین کو مہر معاف کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے, یہ ناجائز ہے بالکل. اور اس طرح اگر کوئی مہر معاف بھی کر دے گی تو شرط معاف نہیں ہوگا. اندازہ کرو ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے غلط طور طریقے رائج ہیں. اس کے بعد اگر احیاناً کبھی کبھار نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ کے بعد کوئی میت کا چہرہ دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو بھی بطور رسم کے اختیار کرنا اور اس کو لازم اور ضروری سمجھنا اور جب تک کہ چہرہ سب نہ دیکھ لیں اس وقت تک جنازے کا نہ لے جانا, یہ بھی صحیح نہیں, اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ بعض مرتبہ چہرہ دیکھنے میں بھی بہت وقت لگ جاتا ہے. پہلے گھر میں عورتیں دیکھیں گی, پھر عورتوں میں محرم نہ محرم کی بھی تمیز نہیں ہوتی. بھائی اگر جنازہ مرد کا ہے تو نامحرم عورتیں نہیں دیکھ سکتے, اور عورت کا جنازہ تو نہ میرا مرد نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہاں سبھی دیکھتے ہیں. اور پھر باہر مرد کا جنازہ مرد حضرات دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت وقت گزر جاتا ہے, دیکھنے دیکھنے میں بعد وہ گھنٹہ دو گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو یہ غیر ضروری تاخیر ہے جو کہ درست نہیں ہے. ہاں کوئی پیچھے رہ گیا ہے وہ وقت پر پہنچ گیا ہے, اس کو کھول کر اس کا چہرہ دکھلا دے کوئی حرج نہیں ہے, یا گھر گھر والے ایک دفعہ اور دیکھ دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن یہ رسم کے طور پہ اختیار کرنا, اس کو ضروری سمجھنا اور اس میں بہت زیادہ وقت لگانا, یہ صحیح نہیں ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جنازہ لے کے چلنا چاہیے. جنازے سے پہلے, نماز جنازہ کے بعد ایک خرابی اور ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی ہے. جیسے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے, عید بقرعید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے, نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کے بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے. یہ ثابت نہیں ہے, غیر معتبر ہے یہ, اور یہ بدعت ہے یہ, جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں بڑھایا ہے اور اس کا اضافہ کیا ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر نماز اصل تو نماز جنازہ خود دعا ہے, تو جب شریعت نے خود دعا کرا دی تو اب ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نماز جنازہ میں رکو سجدہ تو ہوتا ہی نہیں, نہ رکعتیں ہوتی, بس نیت ہوتی ہے اور چار تکبیریں ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں ضروری ہیں نماز کے اندر, دعائیں مسنون ہیں. تو آپ نماز جنازہ میں غور کریں, سراسر دعا ہے یہ, کہ پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھ لیں, یہ دعا کے آداب میں سے دعا کے آداب میں سے جیسے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس کے بعد درشی پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا ہے، بچی کی دعا الگ ہے، نابالغ بچی کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی دعا الگ ہے، بالغ مرد عورت کی دعا الگ ہے، دعا ہے دیکھو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا دعا ہی. چوتھی دعا کے بعد سلام، تو نے رکو کیا نہ سجدہ کیا نہ قعدہ کیا نہ جلسہ کیا، نماز تو پڑھی نہیں، دعا مانگی، تو نماز جنازہ دراصل دعا ہے. اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. تو جب ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق میت کے لیے دعا کر لی، اب دعا دوسری دعا کیسی؟ تو اس لیے نماز جنازے کے بعد دعا کرنا بے اصل ہے، ثابت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. جب ہم نے سنت کے مطابق دعا کر لی تو اب ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر؟ اس لیے اس اجتماعی دعا سے بچنا چاہیے. اور یہ دعا جیسے نماز جنازہ کے بعد ہوتی ہے، ایسی 40 قدم چلنے کے بعد پھر ہوتی ہے. یہ دعا ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، سرحد وغیرہ کے اندر اس کا رواج ہے کہ میت کو اٹھانے کے بعد دعا کریں گے اور پھر 40 قدم جا کے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر سب کھڑے ہو کر اجتماعی دعا مانگیں گے، پھر جناب اس کو آگے لے کے چل جائیں گے. تو جیسے پہلی دعا نماز جنازہ کے بعد ثابت نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے 40 قدم پر بھی ثابت نہیں ہے. البتہ ہمارے یہاں ایک غلط بات رائج ہے، کہ عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں نماز جنازہ کے بعد جنازہ اٹھایا، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور پھر کلمہ شہادت تو بلند آواز سے کہا جائے گا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ 2-3 آدمی کہنے والے ہوں گے، آہستہ آہستہ کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کا ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، اتنا رواج ہے کہ جہاں دیکھو بس جہاں جنازہ اٹھایا اور جناب کلمہ شہادت کا نعرہ بلند ہوا، اور راستے میں وقفے وقفے سے یہ نعرہ لوگ لگاتے رہتے ہیں، اور اس کے جواب میں یہ ہمارے یہاں کی بدعت ہے، اور یہ بھی ناجائز کیونکہ ثابت نہیں. بھائی ہم تو اس کے پابند ہیں جو حضور نے بتایا ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں آتاکم رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو دیں، جس چیز کی تمہیں تلقین کریں، جو کچھ تم کو بتائیں، اس کو لو اور اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کرے اس سے باز رہو، یہ فرما دے. اور آپ نے متعدد حدیث سے فرما دیا کہ میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور تم بدعتوں سے، بدعات سے، نئے نئے طریقوں سے پرہیز کرو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ طریقہ حضور سے ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر جنازے کے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 آدمی جنازہ اٹھائیں، 4 پائے ہوتے ہیں اور 4 ڈنڈے ہوتے ہیں، ڈنڈے پکڑ کر کے اس کو اٹھائیں، اور ہر آدمی پہلے اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پہ رکھے، میت کا اگلا پایا یہ ڈنڈا اپنے دائیں کندھے کے اوپر رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ 10 قدم چلے. اس کا موقع دینا چاہیے، اس کا ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ جس آدمی نے جنازے کا ایک جانب اپنے کندھے پہ رکھا ہے تو اسے 10 قدم تو کم سے کم چلنے دیں، یا نہیں چلنے دیتے، 2-3 قدم پر ہی دوسرا گھس جاتا ہے، پھر دو تین قدم پہ تیسرا گھس جاتا ہے، بس برابر گھستے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، آرام سے جنازہ اٹھانا چاہیے، آرام سے لے کر چلنا چاہیے. قدر تیزی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، قدر تیزی کے ساتھ چلے، لیکن اس تیزی کے اندر کسی کی بھی کسی کو بھی ایذا تکلیف نہ ہونے پائے. تو اس طرح سے ایک آدمی جب میت کی چرپائے کا ڈنڈا یا پایا اپنے کندھے پہ رکھے تو کم از کم 10 قدم اس کو چلنے دیں، پھر وہی شخص پیچھے آتا چلا جائے، اور پیچھے والا جو میت کے مسحری کا ڈنڈا ہے وہ اپنے دائیں کندھے پہ رکھ کر 10 قدم چلے، پھر یہ آگے جائے اور آگے جا کر کے میت کا مسحری کا ڈنڈا اپنے بائیں کندھے پہ رکھ کے اور 10 قدم چلے، پھر ادھر ہی سے پیچھے آتے آتے میت کے پیچھے والا مسحری کا ڈنڈا وہ اپنے بائیں کندھے پر رکھے اور 10 قدم چلے. اس طرح ایک آدمی 40 قدم لے کر چلے، یہ ہے دو طریقہ. کتنا پیارا، کتنا اچھا، اور کتنا کیا کہتے ہیں سلیقے والا طریقہ ہے، یہ ادب ہے. لیکن آج ہمارے یہاں اس کے اندر جو گڑبڑ ہے، المان والا حفیظ، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے چلنے میں، بالکل نہ اٹھانے میں نہ لے چلنے میں. اس طرح سے آرام اور سکون سے میت کو قبرستان کی طرف لے کر چلے، بس میں لے جانا ہو تو بس تک لے کے چلیں، اور اگر قبرستان براہ راست لے جانا ہے تو قبرستان لے کے چلیں. اس طرح باری باری لوگ آگے آتے رہے اور جنازے کو اپنے کندھے پر لے کر ہر آدمی آرام اور سکون سے 10 قدم لے کر چلے، اس طرح چلتے چلیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ جنازے کو لے کر کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں، جب لوگ جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بننا نصیب فرمائے، تو میت کہتی ہے قدیمو قدیمو، مجھے جلدی آگے لے کر چلو، مجھے جلدی آگے لے کر چلو، کیونکہ اصلی گھر جا رہا ہے نا. حضرت مرزا مجھے جانا جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے پسماندگان کو اس شعر کے ذریعے وصیت فرمائی تھی، اس شعر کے ذریعے وصیت فرمائی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا. کیا گھر جانے والے بھی روتے ہیں کیا؟ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی کما کر گھر جا رہے ہیں. بھائی دبئی سے لوگ اپنے گھر آتے ہیں، سعودی عرب سے کما کے آتے ہیں، جرمنی سے، فرانس سے کما کے آتے ہیں، تو آنے والے پہ کوئی روتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، بڑی محنت کی اس نے، بڑا کمایا، اب کما کے گھر دے رہا، بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہے. ایسی مومن جو ہوتا ہے دنیا سے کما کر اپنے اصلی گھر آخرت میں جاتا ہے لے کر کے. تو اس لیے میت کہتی ہے کہ جلدی چلو، جلدی چلو، مجھ کو میرے اصلی گھر پہنچاؤ، اصل ٹھکانے مجھے پہنچا دو، اللہ بچائے. اور اگر میت نیک نہیں ہوتی، اللہ بچائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور وہ اس دردناک آواز سے یہ کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں، اور اگر کوئی زندہ انسان اس کی آواز سن لے بے ہوش ہو جائے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے بھائی کہ ہمیں دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے لیے گزارنی چاہیے، نہ کہ آخرت سے غافل ہو کر گزارنی چاہیے. اس لیے کہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، جب چھوڑنی ہے تو بھائی یہاں پر رہ کر کے وہ کام کرو جو آخرت کی تیاری کے اندر معین اور مددگار ہوں. وہاں جائیں تو خوشی خوشی جائیں، وہاں جائیں تو راحت ملے، یا دنیا میں رہ کر کے وہ کام نہ کریں کہ جس سے آخرت برباد ہو. وقتی طور پر تو مزہ آ جائے، لذت آ جائے، دل خوش ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے عذاب اور وبال ہے، تو ایسا کام نہ کریں، ورنہ پھر یہ حال ہوگا پھر کہ جب انتقال ہوگا تو لوگ قبرستان لے جا رہے ہوں گے اور جانے والا ہائے ہائے کر رہا ہوگا. اللہ بچائے. اس طرح سے جانے والے کو لو لے جاتے ہیں, اور نیک آدمی کہتا ہے مجھے لے چلو جلدی لے چلو, بلا وجہ مجھے کیوں تاخیر کر رہے ہو لے جانے میں, اور جو بد ہوتا ہے وہ ہائے ہائے کرتا ہے. اس طرح آرام و سکون سے قبرستان لے جانا چاہیے, اور جب قبرستان قریب آ جائے اور قبریں نظر آ جائیں تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاصل وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون پڑھنا چاہیے. کم سے کم اتنا پڑھیں السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل القبور, یہ کم سے کم ہے اتنا پڑھنا چاہیے. اس سے زیادہ یاد ہو تو اور اچھا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. انتم سلفنا, تم ہم سے پہلے جانے والے ہو. ونحن بالاصل, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون, ہم ان شاء اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں, یعنی قریب ہم بھی اپنی زندگی پوری کر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے مرنے والوں کے سلسلے میں جو بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے, اور اس سلسلے میں بھی ہمیں سنت پر قائم فرمائے. واخدا من الحمد لله اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہمارے اگلے پچھلے جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, علانیہ کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما, اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ, موت میت کے سلسلے میں ہمارے ماحول و معاشرے میں جس قدر بدعات اور رسومات رائج ہیں ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما, اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں, ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما, سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما, ہموم و غموم و تفکرات کو دور فرما. اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما, ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما, اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحم.